نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. میرے مرشد محبوب سیدی حسن دی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ پانی بتوں سمجھ لو کہ جو پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں. ہے نا, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے. غیر اللہ یعنی پانی بت یعنی حسین عورتیں, حسین شکلیں یا غیر حسین شکلیں, ایسے بھی ہیں حدیث پاک میں, عربی مقولہ ہے, حدیث نہیں ہے, کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی اٹھانے والا ہے. کوئی بھی چیز ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی استعمال, کوئی نہ کوئی گری پڑی چیز اٹھانے والا ہوتا ہے. تو چاہے حسین ہو چاہے غیر حسین ہو, نامحرم تو نامحرم ہے, بیریش بیریش ہے. ان سے یہ تب اس زمانے کے سب سے بڑے غیر اللہ ہے, اللہ سے اللہ کے راستے کی رکاوٹ اور حجاب, ان کی وجہ سے انسان اپنا ایمان تباہ کر جاتا ہے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے. تو یہ مضمون ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خاص رہا ہے کہ جب تک کہ ان غیر اللہ کو یعنی شکلوں کو نہ نکالیں گے اس وقت تک اللہ نہیں ملے گا, اور جب نکالنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ حضرت کی برکت سے جو مثال میں پیش کرتا ہوں کہ جو الیکٹرانک ایسکیلیٹر ہے, حضرت نے یوں فرمایا کہ بدنگاہی وہ مرض ہے, وہ الیکٹرانک ایسکیلیٹر ہے جو اوپر سے آپ قدم رکھ دیں سیڑھی پہ وہ نیچے جانے والا تو خود بخود نیچے آپ کو پہنچا دے, یعنی ذلت اور رسوائی اور اللہ سے دوری کی پستیوں میں آپ کو گرا دے گا. تو اس کا عکس کر لیں, بس بات تو وہی ہے, صرف اس کا عکس دل میں آیا کہ جو شخص, اور بات یہ بھی حضرت والا ہی کی ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا اس نے گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ دیا. بس نگاہ کی حفاظت کرتا جائیں اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا جائیں. جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں, وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ خمر کو ہم تو کبھی تر لیکن, وہ خمر کو ہم تو کبھی تر لیکن, نئے جام و مینا عطا ہو رہے نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان اور خدا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا حال ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جا چکے, تو ایک ہے الہام نبوت اور ایک ہے الہام ولایت. الہام نبوت تو ختم ہو چکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے اور امت کی ہدایت کے لیے ان کو نئے نئے مفہوم, نئے نئے طریقے, دین نیا نہیں ہوگا, دین وہی ہوگا, اس کو سمجھانے کے لیے اس کے مفاہیم اور اس کے الہامی شروحات یہ عطا ہوتے رہیں.
وہ خمرے کو ہم تو کبھی کر لیکن, نئے جا
مومینا عطا ہو رہے ہیں نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں. مگر اس شعر پہ آگے آگے الحمدللہ میں نے جو یہ کورس جوائن کیا ہے تفسیر دین کا, اس میں جو یہ ایمانیات اور عبادات کا جو سبق ہے وہ میں ان سے بھی کہہ رہا تھا ہاشم صاحب سے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس کی اہمیت اس قدر زبردست ہے کہ بہت سی باتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی, وہ معلوم ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا کہ دل میں ایمان ہے بھی کہ نہیں. بہت ہی ضروری ہے. تفہیم الفقہ کے نام سے حضرت مفتی نعیم صاحب نے جو رئیس دارالافتاء اشرف المدارس بھی تھے, اب یہاں غرفۃ السالکین ہیں, انہوں نے یہاں کورس شروع کیا ہے ہفتہ اور اتوار کا, جس سے ہو سکے یہ کورس میں ضرور شرکت کریں. اور اگر پورے کورس میں نہ صحیح لیکن یہ اتوار والے دن جو ابھی آخر کا سبق ہوتا ہے ایک گھنٹے کا, وہ تو ضرور ہی کریں. اور اگر یہاں موقع نہ ہو تو تفہیم الفقہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے, ایمانیات اور عبادات کا عام کورس ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے, تو اپنے علاقے میں معلومات کریں تو وہاں پر اس کی بے حد ضرورت ہے. بہت ہی اہم چیز ہے کہ معلوم تو ہو کہ ایمان کیا ہے اور کس کس بات پر ایمان لانا ضروری ہے اور کس بات پر ایمان نہ رکھنے سے یا اس سے جہالت برتنے سے آدمی ایمان کے دائرے میں بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, عقائد سے متعلق ہے. تو بہرحال یہ جو شعر حضرت نے فرمایا یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے کہ عام آدمی جو عالم بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں جانتا, اب اس کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے, کوئی اچھی ہی بات آ گئی دین سے متعلق تو اس کو بیان کر دے اپنے مطلب سے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کو آج کل یہ کالجوں میں پروفیسر اور نیٹ پہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اس کو کفر زندقہ فرمایا, کفر زندقہ یا کفر الحاد, کہ قرآن پاک کی آیات یا احادیث مبارکہ کے مفاہیم اور مطالب کو اپنے مطلب سے بیان کرنا, یہ بہت کچھ ہو رہا ہے نا. اور ایسا مطلب بیان کرنا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہو, اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین, اور نہ ہی ائمہ امت سے امت کے اتفاق سے ثابت ہو. ایسا مطلب گڑا جا رہا ہے آج کل جگہ جگہ, دین کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے یا دین کے وہ کورس چل رہے ہیں, کسی کو کچھ نام دیا کسی کو کچھ نام دیا, لیکن مطلب اور تفسیر اور تشریح ایسی بیان کی جا رہی ہے جو ائمہ امت کے اجماع کے خلاف ہے. تو یہ کفر زندقہ کہلاتا ہے, اور فرمایا کہ یہ کفر الحاد یا کفر زندقہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک کفر ہے. یعنی یہ بظاہر وہ سارے دین کو مانتے ہیں, یعنی انکار نہیں کرتے دین کا, وہ پورا دین مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی صحیح, قرآن بھی صحیح, اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, احادیث مبارکہ بھی صحیح ہے, لیکن مطلب اس کا اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کر دیتے ہیں, اس کو کفر زندقہ کہتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک زہر ہے جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے اندر پھیلایا جا رہا ہے یا پھیل رہا ہے, کیونکہ ہم بھی اس میں مجرم ہیں. کیونکہ ہم کیوں ایسے غیر مستند لوگوں سے دین حاصل کرتے ہیں, کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں معلوم نہیں کرتے علماء سے کہ جو جس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں, جس ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں, وہ ذریعہ مستند بھی ہے کہ نہیں. ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو سلسلہ علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ملتا ہو, اس کی سند نہ ہو, تو وہ اسی میں آتا ہے, وہ گمراہی کا راستہ ہے. اس لیے اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ آج کل یہ نیٹ اور کیبل اور واٹس ایپ اور فیس بک, ان پہ یہ بھی محنت ہو رہی ہے. ایک طرف تو اور گناہ کبیرہ کرایا جا رہا ہے, حرام کام جو نظر بازی بدنگاہی, اور اس سے اپنا ایمان تباہ ہو رہا ہے, صحت تباہ ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو رہی ہے, اور دوسری طرف دین میں بھی گڑبڑ پھیلائی جا رہی ہے. تو ان باتوں سے خوب ہوشیار رہنا چاہیے, اگر سیکھیں بھی کچھ بات سنیں بھی تو پہلے اس کی تصدیق کریں کہ ذریعہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. ضروری بات تھی نا یہ, ہے نا, یہ تھوڑی کہ اب میں کوئی اپنے میرے دل میں کوئی مطلب آیا میں نے فوراً بیان کر دیا. قرآن پاک اور حدیث پاک کا مطلب اپنی طرف سے گھڑنا, یہ اور جو اجماع امت کے خلاف ہو یہ کفر زندقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, وہ کمرے کو ہم تو پویتر ہے لیکن نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں. کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر, کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں, رہے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں. رہے عشق میں با وفا وہ ہے جو گناہ کے موقع پر اپنی پٹری بدل دے, وہ تو بے وفا ہے. راہ عشق میں با وفا وہ ہے جو چاہے جان چلی جائے جان چلی جائے لیکن اپنے مولا کو ناراض نہیں کرتا, بے وفائی نہیں کر جاتا, بے وفائی نہیں کرتا ہے. وہ بتا رہے تھے ہمارے وہ شاہد کہ وہ ایک بس اسٹاپ پر ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے پینک لڑا رہا تھا, تو محبت جتا رہا تھا, عشق مجازی کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ لڑکی نے پوچھا کہ ہاں ہاں بالکل, تم پر جان بھی دینے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا 3 کلو چینی اور 3 ڈبے چائے کی پتی کے اور گھی کا ایک کنستر ذرا گھر پہنچا دو. کہا السلام علیکم. یہ بے وفائی تھوڑی, یہ بے وفائی اللہ کے راستے میں نہیں چلے گی, ہے نا. جہاں گناہ کا موقع آیا وہاں گناہ کر ڈالا, اللہ کو بھول گئے, اللہ سے غفلت کر ڈالی, ایسے نہیں. یہ با وفا نہیں ہے, یہ بے وفا ہے. تو با وفا لوگوں کی شان کیا ہے کہ چاہے قلب کا جہان ہو اور چاہے جان ہو, دونوں کے دونوں اللہ پر فدا ہے. ہماری آرزو کیا ہے؟ حضرت کا ایک شعر حضرت نے سنایا تھا مومن کا, مومن خاں مومن ایک شاعر تھے, ان کا تعلق دوستی تھی ایک بدعتی شاعر سے, اس کا کیا نام تھا؟ آرزو. کیا نام تھا؟ آرزو. دیکھو مسکراہٹ فوراً آ گئی سب کے اوپر, ہے نا. یہ آرزو کے نام سے مسکراہٹ آ گئی. تو مومن نے کہا جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ یہ بدعتی ہے آرزو, اس کی عقائد صحیح نہیں ہے, تو اب ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا, یہ بھی ہم نے اسی میں پڑھا ایمانیات میں, ہمارے حضرت والا کی تعلیمات ہے کہ بری صحبت سے بچنا, گمراہ لوگوں سے بچنا, ان سے سلام دعا نہ رکھنا. سلام دعا دور دور سے رکھو, بس محبت کا تعلق میل جول زیادہ مت کرو. سلام دعا اس لیے کرنی ہے کہ فتنے سے بچ جاؤ. لیکن حدیث پاک میں تو ہے کہ جس نے بدعتی کا اکرام کیا اس نے دین کو ڈھایا, دین کو ڈھانے میں مدد کی. حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے, جس نے بدعتی کا دل سے اکرام کیا, دل میں اس کی عظمت ہے محبت ہے, تو ایسے لوگوں سے ان کی محبت رکھنا اور ان کی عظمت رکھنا جائز نہیں. تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بدعتی ہے, عقائد ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے تعلق ختم کر لیا. بہت گہری بچپن کی دوستی تھی, تو اس پہ جب بار بار تقاضا ہوتا تھا کہ چلو آرزو سے ملے چل کے, کیونکہ پرانی گہری دوستی تھی, لیکن اللہ کے لیے قطع تعلق کیا. پرانی دوستی کو بھی خیرباد کہہ دیا. پرانی دوستی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے, پرانی دوستی جو گہری ہو بچپن کی اس کو چھوڑنا آسان نہیں, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے تعلق قطع کر لیا اس سے. اور یہ شعر کہا, کہا کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں. ارے دل کیا چیز ہے؟ دل نکال کے میں پھینک دوں گا. اپنے دل کا سارا جہان خلاف مرضی حق, سب دل کا سارا جہان میں فدا کر دوں. لے آرزو کا نام, اپنے دل کو کہہ رہے ہیں لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں. مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم. کیسا شعر کہا! اور اسی یہ زمانی شعر ہے کہ اس آرزو سے بھی ربط نہیں رکھنا ہے اور ان آرزوؤں سے بھی ربط نہیں رکھنا ہے جو مولا مدی مولا کے خلاف لے آرزو کا نام بالکل تو ناجائز آرزو کرتا ہے نامحرم کو دیکھوں گندی فلم دیکھوں گانا سنوں گالی دوں غیبت کروں لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے یہ وفاداری ہے آرزو کیا چیز ہے ہمارے لیے ارے جان بھی اللہ کی دل بھی اللہ کا سر سے پیر تک اللہ کے مال بھی اللہ کا عزت بھی اللہ کی دی ہوئی اور صحت بھی اللہ کی دی ہوئی سلیم الاعضاء بنایا وہ بھی اللہ کا دیا ہوں ابھی اگر ایک ٹانگ نہ ہوتی ہمارے کیا ہوتا ہمارا ایک آنکھ نہ ہوتی کیا ہوتا ایک کان نہ پیدا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا لوگ کہتے ناک نہ بنی ہوتی تو کیا کہتے لوگ نکو کہتے نکو جیسے حضرت نے سنایا تھا نا کہ ایک بس کی نکٹوں کی تھی ناک کٹوں کی نکٹا مانے ناک کٹی ہوئی تو وہاں پوری بستی میں کسی کے ناک ہی نہیں تھی عیب تھا ان کے اندر ایک شخص باہر سے آیا اس کے وہ سلیم الاعضاء تھا ناک بھی تھی اب جب بستی میں وہ گھسا تو چونکہ بستی والوں کو ناک دیکھنے کی عادت ہی نہیں تھی تو ارے نکو آ گیا آگے بڑھے تو کوئی کئی کسی اور سے ملاقات ہوئی ارے نکو آ گیا جس طرف جا رہے ہیں دیکھو نکو آ گیا نکو آ گیا نکو مانے ناک والا اب وہ گھبرا گئے اب وہ ناک چھپائے پھر مجھے تو عیب لگا ہوا ایسی آج جو ہے انسان بازے داڑھی رکھ کے شرماتے اور ایسے ایسے چڑھاتے ہیں اس کو پیچھے کرتے ہیں کہ ذرا ہم تھوڑے ڈسٹرب ہی معلوم ہوں یہ نہیں داڑھی اس اسلام کا جھنڈا ہے مومن کا جو ہے مومن شیر ہے شیروں کی طرح اس کو داڑھی کو آگے کر کے چلو اکڑ کے چلو کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ صورت ہے کہ وہ نکو ناک اس کی ایک عیب نہیں کی بلکہ وہ کامل تھا اس کامل کو جگہ جگہ تو ایسے لوگوں میں مت اٹھو بیٹھو کہ جو آپ کو انگلیاں اٹھانے لگیں اور آپ خود ہی جو ہے اپنے اندر نکو بن جاؤ نکو بننا کہتے ہیں نا نکو بننا عام طور پہ دیکھو ہمارے حضرت والا لغت کی پوری چیر پھاڑ کر کے اس کی حقیقت دکھلا دیتے ہیں نکو کے کیا مانے ہمارے یہاں تو محاورے میں نکو استعمال ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف بن گئے لیکن نکو کیا مطلب ناک والا نکو مطلب ناک والا ہمارے ناک ہے الحمدللہ ہم نکو نہیں ہیں
کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر گئے عشق میں با وفا ہو رہے ہیں خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے
اللہ والے ہو رہے ہیں اللہ کے بن رہے ہیں کیا کہ خوشی اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر کہ اپنی تمام ناجائز آرزوؤں کا خون کر کے ان کی دوستی ہم حاصل کر رہے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون اللہ تعالیٰ ولایت کا دار و مدار کس پر رکھ رہے ہیں تقویٰ پر پرہیزگاری پر جو گناہوں سے بچتا ہے وہ ہمارا دوست ہے کوئی دوست نہیں ہے اس کے علاوہ جو متقی ہے بس وہ ہمارا دوست ہے جو ہماری منع کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے ڈرتا ہے اور اگر خطا ہو جائے تو توبہ کا راستہ ہے بھائی خطا ہو جانا اور ہے کرنا اور ہے خطا ہو گئی تو توبہ کا راستہ ہے معافی مانگو صدق دل سے معافی مانگو اور عزم کرو کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے گناہ کا کام کر ڈالا بڑا غلط کر ڈالا مالک سے دوری پیدا ہو گئی بے وفائی ہو گئی بہت نالائق ہو گئی اللہ آئندہ نہیں کریں گے بس توبہ ہو گئی پھر معاف پھر صاف پھر اہل صدق و صفا ہو گئے
خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا
جا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں، مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں۔ اپنے نفس کو مٹا دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے، نفس کی بری خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، فون کر دیتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ خواہشات بدلی ہیں، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، خواہشات رکھی ہیں اللہ نے، عمل نہ کرنا ہے بس۔ یہ خودی کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے پاس آنے کا، آپ کو پانے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتلایا؟ دع نفس کا بتا، اپنے نفس کو مٹا دو اور ہمیں پالو بس۔
کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو،
تقاضا آیا آرزو کا، لہو پی لیا، لہو خون پینا۔ حضرت فرما دیتے کہ خون پینا تو حرام ہے، لیکن نفس کا خون پینا فرض عین ہے، فرض عین۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی طاقت کی ضرورت بھی نہیں، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں، صرف نفس کی بری خواہش کا خون پینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر انسان پر فرض کر دیا، بوڑھا ہو، کمزور ہو، کوئی بھی ہو، یہ کام ضرور کر سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو آنکھیں کھولے رکھے ہیں تو ہمیں بند کرنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جہاں آنکھ کھولی ہے وہاں بند بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی آسان چیز کو اللہ نے اپنی دوستی کا ذریعہ بنا دیا، سبحان اللہ، کتنی آسان بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عبادت پہ اپنی دوستی رکھتے کہ بھائی بس نفلیں پڑھتے جاؤ، نفلیں پڑھتے جاؤ اور ہمارا خود لیتے جاؤ، تو بنیاد ولایت کی گناہوں کو چھوڑنے پر رکھتی، کہ جب تک یہ بنیاد نہ ہوگی تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ تقوی اس کی بنیاد ہے نا، تو آسان چیز کو بنیاد بناتی، آسان۔ اور اگر عبادت کو رکھ دیتے تو آپ کتنی نفلیں پڑھ سکتے تھے بھائی، پھر کتنا اللہ اللہ کر سکتے تھے، کتنی تلاوت کر سکتے تھے۔ بعضے ایسے بھی ہیں، دیکھو جیسے سبزی والا ہے، اب بیچارہ وہ اپنی حلال روزی کے لیے صبح سویرے نکلتا ہے، سبزی منڈی جاتا ہے، وہاں سے سبزی لے کے آتا ہے، پھر اس کو سجاتا ہے، صاف کرتا ہے، اور صبح سے لے کے رات تک وہ لے سبزی، لے آلو، یہ آلو پیاز لے لو، یہ آواز لگاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بعض اوقات اس سبزی والے کا لے آلو پیاز لے لو، آلو پیاز لے لو جو ہے، یہ سبحان اللہ کہنے والوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی کی تو عبادت ہے، حلال روزی کما رہا ہے، اب اس بیچارے کو فرصت نہیں ہے، وہ نہ زیادہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، زیادہ اللہ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے وہ محروم ہو جاتا، ایک بڑا طبقہ اللہ کی ولایت سے محروم ہو جاتا۔ تو اللہ کوئی کہاں گوا رہا ہے، اس کریم ذات کوئی کہاں گوا رہا ہے، ہے نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسان چیز کو اپنی ولایت کی بنیاد کر دیا۔ اب ایک سبزی والا بھی اپنی آنکھ بچا سکتا ہے، کوئی عورت آئی اگر سودا لے لیں تو آنکھ بچا کر سودا دیا نیچے کر کے اور پیسہ لیا، چلو بھائی جاؤ بھاگو، ہے نا۔ آج کل تو سبزی لینے بھی عورت کھڑی ہے، پلمبر کی دکان پہ بھی عورت کھڑی ہے، الیکٹرک کی دکان پہ عورت کھڑی ہے، اور پیٹرول پمپ پہ گاڑی کی سروس بھی عورت کرا رہی ہے۔ آپ پنچر کے لیے مردوں کو ڈھونڈتی ہے، جب پنچر ہو جاتا ہے تو کہتے بھائی کوئی مرد کو بلاؤ، یہ کام پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت سے کام نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی مرد آ جائے۔ ہاں، ہمارے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک نواب صاحب کے یہاں ایک یہ جو ہے وہ ایک صاحب جو خدمات پہ لگ گئے، زنان خانے کے اندر عورتوں کی خدمت پہ لگ گئے، اور عورتوں میں رہتے رہتے ان کی ساری عادتیں جو ہیں وہ بھی آج کل جیسے ہو رہے ہیں نا، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، میڈیکل کالجوں میں، چار لڑکیاں ہیں تو ایک لڑکا ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ کا ریشو ہو چکا ہے۔ ڈینٹل کالج میں کیوں صاحب کتنا ریشو ہے آج کل؟ یہ دیکھو، یہ انہوں نے ریشو بڑھا دیا ہے، جدید زمانہ ہے، کہہ رہے ہیں چھ سات لڑکیاں تو ایک لڑکا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کہیں تھی، وہ بھی چلی گئی بےچاری، وہ کہاں کا واقعہ تھا؟ ہاں، ایک سپر اسٹور پہ انہوں نے بتایا، مجھے تو یقین نہیں آیا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں تو انہوں نے گنتی کی ہوگی، ڈھونڈا ہوگا وہاں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت تھی اس اسٹور پہ، وہ بھی چلی گئی، بہت ہی حسرت سے کہہ رہے تھے۔ خیر، یہ مذاق کی بات ہے، ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو آج کل یہ حالت ہو رہی ہے، تو لڑکوں کے اندر بھی کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں دائیں لڑکیوں کی طرح باتیں کرنا, ہاتھ نچا, آپ دیکھیں کبھی کالج کے لڑکوں کو تو ہاتھ نچا نچا کے بات کریں گے, اور بال لمبے لمبے عورتوں کی طرح رکھیں گے, کپڑے پہنیں گے تو عورتوں والے رنگ پہنیں گے لال لال بہت ہی شوق قسم کے, اور باتیں ان کی, اور ہوگا کیا کہ اگر ان سے کہو کہ یہ سوسائٹی کی ہمارے گھر سے لے کے ذرا گیٹ تک دوڑ کے دکھاؤ تو آدھے ہی رستے میں ہاتھ کے گر پڑے تو اور ڈھونڈ کے بھوک لگائیں گے, تو یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ تو عورتوں میں زیادہ عورتوں میں رہتے ہیں تو زنانہ انداز بھی آ گیا, گفتگو کا انداز بھی زنانہ, چلنے پھرنے کا انداز بھی زنانہ آئے ہوئی ہو رہی ہے عورتوں کی طرح. تو حضرت نے سنایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ایک نواب صاحب کیا کہ خدمت میں انہوں نے زنان خانے کو پسند کیا تو وہاں خدمت میں لگا دیا ان کو, تو وہ خدمت کرتے تھے. ایک دن کوئی سانپ نکل آیا وہاں تو سب عورتوں نے شور مچایا, ارے سانپ نکل آیا, کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ, تو وہ صاحب بھی زور زور سے یہ چیز رہتا ہے, ارے کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ. تو ایسے ماحول کو لات مارو, جس ماحول سے اپنی پرواز کو, وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. اللہ کی طرف تم پرواز کر رہے ہو, اس پرواز میں جس چیز کو جو بھی رکاوٹ ہو اس کو تم لات مار, ہے نا, جانا کس کے پاس ہے بھائی, تو سوچو نا, ہم سوچیں نا اس بات کو, جب اللہ کے پاس جانا ہے وہاں کس کی چلے گی, شیطان کی چلے گی, نفس کی چلے گی, ماحول کی چلے گی, زمانے کی چلے گی, کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. والامر یومئذ للہ, اس دن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. پھر ہم کہاں اپنی یہ باتیں لے کے بیٹھیں گے کہ صاحب یوں ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, سمجھا رہو تو متیں چند سر اپنے گھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. ارے ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کیا دنیا یہ ساری کائنات تو تمہاری خادم بن جائے گی, خادم ہے تمہاری اور تم ہمارے خادم ہو, بس تم ہمارا یہ کام کرو کہ تم ہماری رضا جوئی کے اعمال کرو, ہماری نافرمانی سے بچو, بس تمہارا کام اتنا ہی, پھر ہم تمہیں کھلائیں گے, ہم تمہیں پلائیں گے, ہم تمہیں پالیں گے.
کبھی بھی رہے ہیں لہو آرزو کا ہم چاہ کر خودی با خدا ہو رہے ہیں.
جو لوگ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑاتی ہے, کبھی کسی چیز کا مذاق اڑاتی ہے, جو شاعر اسلام ہیں وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی بات دین کے خلاف ایسے ہیں جو لوگ پردے کے خلاف بول دیتے ہیں, کبھی کچھ بول دیتے, سب یہ پرانی چیزیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ایسی باتوں سے بہت سخت پرہیز کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے بھی سخت پرہیز کرنا چاہیے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں.
کبھی بھی رہے لہو آرزو کام مٹا کر خودی با خدا ہو رہے ہیں. تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت, تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت, نئے باب الفت ہو رہے ہیں.
وامانے کھلنا, اللہ کی محبت کے باب, یعنی ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھے. واہ سبحان اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ محبوب فرما لیتے ہیں جو گناہگار بندہ ہوتا ہے, اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے اس سے وہ فوراً اس میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے کتنا گندا کام کیا, غلیظ کام کیا, اللہ کو ناراض کیا, کتنا خطرناک کام کیا, اگر گناہ کی حالت میں میری موت آ جاتی تو میرا کیا حشر ہوتا, گناہگار فاسقوں میں میرا حشر ہوتا. تو وہ نادم ہے, توبہ کر رہا ہے, رو رہا ہے, اور رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والی شکل ہی بنا لیتا ہے. کتنے کریم مالک ہیں, دیکھو کیا ہے, رونا تو اختیار میں نہیں ہے, دل سخت ہے یا کوئی اور بات ہے کس وجہ سے رونا نہیں آ رہا ہے, تو چونکہ اختیار نہیں ہے تو ایک غیر اختیاری چیز پر اللہ پکڑ بھی نہیں فرما سکتے, ہے نا. اختیاری چیز بھی. اختیاری کیا چیز ہے بھائی؟ رونا تو اختیار میں نہیں, لیکن شکل تو رونے والی ہے, بنا سکتے ہیں. ابکو فائل تب کو فتبا کہو کہ بھائی رو, اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو, تم رونے والوں ہی میں شمار کر لیے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کو محبوب رکھتے ہیں. احب ال کیا ہے, لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. کیا بات ہے, کیا پیار ہے اللہ کا اس نادم گناہگار پر, نادم گناہگار پر کیا پیار ہے اللہ کا کہ یہ میرے اس سے میری خطا ہو گئی ہے, اب رو رہا ہے. تو یہ ندامت کے آنسو جو ہیں اللہ کے یہاں فرشتوں کے پاس بھی نہیں, اللہ کے دربار میں یہ زمین سے امپورٹ کیے جاتے ہیں, درامد کیے جاتے ہیں. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز درامد کی جاتی کہتے ہیں نا, ولایت کی ہے, اب وہ فورن کی کہلانے لگی کہ فورن ہے, پھر وہ امپورٹڈ کہلانے لگی, مختلف اصطلاحات ہیں. تو باہر سے جو چیز آتی ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اللہ کے دربار میں مومن نادم گناہگار کے آنسو امپورٹ کیے جاتے ہیں, وہاں کی قدر کی جاتی ہے. تو ایسی قدر ہوتی ہے کہ اس نادم گناہگار کو, اگرچہ وہ خطا کار ہے لیکن اس کی خطا, حضرت فرماتے تھے کہ خطا سبب عطا ہو جاتی ہے, توبہ سے, توبہ سے خطا سبب عطا ہو جاتی ہے. توبہ کیا بس اور بھی آگے بڑھ گئے, پہلے جیسے نہیں رہے اور آگے بڑھ گئے. بھائی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حضرت نے سنایا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان نے آ کر ایسے ان کے ہاتھ پیر دبائے, تہجد قضا کرا دی. اب جو قضا ہو گئی تو وہ لوگ تو نوافل کو فرائض کے درجے میں سمجھتے تھے, ہم تو فرائض میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم پڑھتے ہیں بمشکل, اور وہ حضرات تھے تو اولیاء اللہ کا یہی حال ہوتا ہے. تو قضا ہو گئی نماز تہجد کی, تو اتنا روئے اتنا روئے کہ شیطان اگلے دن آیا اور تہجد کے وقت ان کو بیدار کیا, کہا اٹھ جائیے تہجد کا وقت ہو. کہا ارے تم کون؟ کہا بس یہ نہ پوچھیے آپ اٹھ جائیے. کہا نہیں بھائی پہلے بتاؤ تم کون ہو. جو بہت اس نے ہیل بہانا کیا کہ نہیں آپ نہ پوچھے, انہیں کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں. تو ارے تمہارا کام تو بہکانا گبراہی ڈالنا ہے, تم مجھے تہجد کے لیے کیسے اٹھا رہے ہو؟ کہا بس نہ پوچھیے, نہیں نہیں بتانا پڑے. کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ کی تہجد قضا کرا کر میرا تو نقصان ہو گیا. کیسے کہ آپ نے اتنا روئے اتنی توبہ کی کہ پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ آگے بڑھ گیا, اور یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہے. مجھے تو مومن کی تنزل ہی برداشت ہے, مجھے تو یہ چاہتا ہوں کہ مومن عورت بے حیا ہو کے باہر پھرے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ عورت کی عزتیں لٹے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی نافرمانی سے زمین بھر جائے اور جہنم گناہگاروں سے بھر جائے, میں تو یہ چاہتا ہوں. وہ میں یہ دیکھ کے چل گیا, مجھے آپ کی ترقی بالکل پسند نہیں آئی, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں تھے کم از کم وہاں تو رہے ہیں, کہ میں نے آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دی. تو یہ ہے بھیا, تو اللہ تعالیٰ اپنے نادم گناہگار بندوں کے ایسی قدر فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے. توبہ مانے لوٹنا, یعنی جو بندہ اللہ سے دور ہو گیا وہ پھر دوبارہ درباری ہو گیا, ہے نا, درباری ہو گیا وہ پھر. تجھے ہو مبارک یہ عشق ندامت, نئے باب الفتح کے واہ ہو رہے ہیں, اور ترقی ہو گئی اللہ کی. یہ شان کرم ہے کہ نالا کو پر, یہ شان کرم ہے کہ نالا کو پر, کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں, کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں. یہ شان کرم ہے کہ نالا کو پر, کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں, جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں. وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں, ہاں ہمارے حضرت نے سکھایا کہ کم از کم ایک کام تو ہم نے سے ہر شخص کرے کہ روزانہ دو رکعت اس کا آسان طریقہ عشاء کی نماز چار فرض کے بعد سنتیں دو اور دو سنت کے بعد دو رکعت اس نیت سے پڑھ لیں وتر سے پہلے تہجد کی نیت بھی اس میں کر لیں انشاءاللہ تہجد بھی ہو جائے گی حدیث پاک کی روشنی میں اور اسی کے اندر صلاۃ الحاجت بھی چلو کر لیں کہ بھائی اپنی جائز حاجات بھی مانگیں دنیا کی ضرورت بھی ہے لیکن صلاۃ توبہ کی بھی نیت کر تو سارے کے سارے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ترقی بھی ہوگی چلو بھائی اگر گناہ نہیں چھوٹتے کمزوری ہے تو ایک کام تو ہم سب کر ہی لیں پھر انشاءاللہ اس کی پابندی سے اتنی ترقی دیکھیں گے اتنی ترقی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا کہ دل سے دو رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہو گئے چھوٹے ہوں بڑے ہوں جان کے کیے ہوں بیعت انجانے میں کیے ہوں اور سری ہوں چھپا کے کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں ایک کام تو ہم میں سے ہر آدمی کرے کہ دو رکعت پڑھ کر اللہ سے اس کی معافی مانگے پھر دیکھو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمت کے استعمال کی توفیق بھی اللہ دیں گی اور اپنے راستے کی ترقی بھی ضرور عطا فرمائے
یہ شان کرم ہے کہ نالائقوں پر کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں
آخری شعر سے
محبت کی اکثر کرامت کو دیکھو محبت کی اکثر کرامت کو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے
گدا کی معنی مٹے ہو یہاں پہ سلطان ہو کر یعنی اتنے بڑے اللہ والے اور ولی کا مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے مٹا کر رکھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے کم تر جانتے ہیں فقیروں کی طرح رہتے ہیں یعنی فقیر سے مراد پھٹے کپڑے نہیں ہیں اور رسوخ کی روٹی نہیں ہے بلکہ فقیر اور فقیر فقر جو ہے یہ مسکنت سے ہے یعنی غلبت التواضع علی وجہ الکمال کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل مٹا کر رکھتے ہیں سب سے کم تر جانتے ہیں
محبت کی اختر کرامت تو دیکھو
پھر مولانا رومی کا ہے نا کہ از محبت شاہ بندہ میشو جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو شاہ جو ہے بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ بندہ یعنی غلام بن جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں بالکل کیونکہ وہ مخلوق میں نہیں بلکہ اللہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے اوروں کی بڑائی پسند نہیں ہے انسان کو بڑا بننا بڑا سمجھنا اپنے آپ کو وہ پسند نہیں ہے اس لیے وہ مٹ کر رہتے ہیں اب وہ ہے نا من تواضع للہ للہ کی شرط ہے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں اگرچہ قوی ہیں مالدار ہیں اور بڑی شاندار گاڑی میں سفر کر رہے ہیں لیکن دل سے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہیں ہم سے چھین بھی سکتی ہیں کبھی انہوں نے دے دی تو وہ لے بھی سکتے ہیں اب اس چیز کا استحضار وہ رکھتے ہیں اگر دین میں ترقی ہے تو اس میں بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں وجیلت قلوبہم بنے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں اب معلوم نہیں کہ ہمارا یہ اعمال قبول بھی ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان قبول ہے کہ نہیں ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت اور مسکنت سے رہتے ہیں
محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ بانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں
وقت کم ہے اصلاح اخلاق سے صرف یہ پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن بار بار پڑھنے سے دل میں قرار پا جاتی ہے بات اور اس کی اہمیت ہو جاتی ہے اور ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے سبق. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ اخلاق حمیدہ میں سے ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم تو اخلاق اس اچھے اخلاق اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لینا, کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینا, توازو کر دینا, لیکن حقیقت اخلاق کیا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو مخلوق کے ساتھ بھی وہ بالکل اخلاق سے رہے گا, توازو سے رہے گا اور مخلوق اس سے امن میں رہے گی. اچھے اخلاق کی حقیقت کیا ہے کہ سامنے والا امن میں رہے اس سے, تو یہ اخلاق پیدا کرنے سے مخلوق بھی امن میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ, اس کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیتا ہے تو کچھ دن بعد دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناغا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. اس مشاہدے پر دلائل کی بھی ضرورت نہیں, اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی ملاقات کرنا شروع کر دیں. یہ فرائض کے علاوہ ہے. فرائض سب سے بڑی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ ہماری مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اسی کا یہ ذیل کے اندر یہ بات ہے کہ کچھ اس کے ساتھ, یعنی جو مقوی غذا ہے اس کے ساتھ کچھ دودھ بلائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, یہ دودھ بلائی. تو اس مشاہدے پر دلائل کی ضرورت نہیں, اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی ملاقات کرنا شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دیر باوضو قبلہ رو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے. ذکر میں کلمہ شریف, درود شریف, تلاوت قرآن پاک اور اللہ اللہ کرنا, یعنی اللہ کو ان کے نام سے یاد کرنا سب شامل ہے. یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. حدیث قدسی ہے, انا جلیس من ذکرنی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں, اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہوں, یعنی اس کے پاس ہوتا ہوں. پس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندوں کے پاس ہے کہ جب چاہیں اپنے رب سے ملاقات کر لیں. ذکر شروع کیا اور ملاقات ہوئی. چلتے پھرتے اگر یہ نعرہ لگاتے رہیں یا آہستہ سے کبھی کبھی پڑھ لیا کریں, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, تو اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا. جب یا حلیم کہے گا تو گویا سب سے فتح حلم کو طلب کیا, اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں, یعنی قدرت ہو کسی سے بدلہ لینے کی, انتقام لینے کی, مارنے پیٹنے کی, لیکن اس کے باوجود وہ انتقام نہ لے, تو ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری انتقام نہیں لیتے. اسی ڈھیل کو لوگ جو ہے اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بے وفائی کر جاتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کریں آنکھ کا تو اللہ کو قدرت ہے کہ ہماری ہمیں نابینا کر دیں, بینا ہی جاتی رہے, لیکن اللہ تعالیٰ انتقام جلدی نہیں لیتے, توبہ کرنے کی مہلت دی جاتی ہے. تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار, ہاں جب یا حلیم کہا تو گویا صفت حلم کو مانگا, اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں, تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار بندے سے انتقام نہ فرمائیں گے. پھر جب یا کریم کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا, پس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے. پھر جب یا واسع المغفرہ کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرت مغفرت سے اس گناہگار بندے کے محدود گناہوں کو بھی معاف فرما دیں. ہمارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں, یہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے ذرات بڑھ جائیں, اس کے برابر بھی اگر گناہ ہمارے بڑھ جائیں, پھر بھی وہ اللہ کی صفت مغفرت کے سامنے بالکل محدود ہوں گے, معمولی ہوں گے. بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑے بیل کے اوپر کوئی مچھر کاٹ لے اور آ کے کہے معاف کیجیے گا, آپ کی پیٹھ پر ہم بیٹھ گئے تھے, تھوڑا سا خون چوس لیا, جیسے یہ لوگوں کا خون چوستے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سیمپل کلیکشن کے بہانے، بلڈ ٹیسٹ کے بہانے، اس کا 10 ml نکال لیا، اس کا 20 نکال لیا، یہ خون چوس، ایک خون چوس یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن یہ خون چوسنا جو ہے یہ ذریعہ رحمت ہے، اور جا رحمت کی ہے، شفقت ہے، ڈاکٹر کی شفقت مریض کے ساتھ ہے یہ بہیمانہ نہیں ہے. تو جو ہے کیا بات ہو رہی تھی، تو مچھر جو ہے معافی مانگے تو کیسا اس کے مقابلے میں، وہ بھینسا یا گینڈا یا کوئی جانور مچھر کے مقابلے میں کتنا چھوٹا، مچھر کتنا چھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اور ہماری گناہوں کو اتنی بھی نسبت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بحر رحمت اور بحر مغفرت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک مچھر کسی بڑے سے جانور کو کاٹ لے، اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم بھی نہیں، کہتا ظالم تو نہ بتاتا تو مجھے کبھی 1000 مچھر بھی کاٹ لے مجھے کچھ خبر نہیں. تو ہماری اتنی بھی نسبت نہیں ہے. تو فرمایا کہ معاف کر دیں گے اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے ان کلمات کے ورد کی عادت ڈال لے تو بہت ہی انعامات قرب سے مالا مال ہونے کی توقع ہے، اور اس کی برکت سے شخص بھی حلیم اور کریم، یعنی اس میں بھی خود بھی یہی صفت پیدا ہو جائے گی کہ نوازنا شروع کر دے گا، لوگوں کی مہمان نوازی شروع کر دے گا، اور کچھ ہدیہ یا صدقہ وغیرہ کرنا شروع کر دے گا، مدد کرنا شروع کر دے گا، اور حلیم بھی ہو جائے گا کہ کسی نے اس کا نقصان کیا ہے، اس کو ستایا تو اس سے بدلہ لینے کی نہ کوشش کرے گا نہ فکر رکھے گا. لہذا غصے سے مغلوب ہو جانے اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے، نیز بخیل اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرنے والے روحانی مریضوں کے لیے ان کلمات کا کثرت سے ورد کیمیا اور اکسیر ہے. ایک بدخلق انسان ان کلمات کو، یعنی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تین نام جو حضرت نے فرمائے، کہ ایک بدخلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی خوش خلق بن جائے گا، اچھے اخلاق والا بن جائے گا. اور نمبر دو، دوسرا طریقہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے. یہ آسمان، یہ زمین، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، پرندے، تمام کائنات کو حق تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا فرمایا، خادم بنایا ہے، اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. یہ عقلی بات ہے کہ محسن سے طبعی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب کوئی کسی کو پر احسان کرتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی، محسن اعظم ہیں، وہ ان کی احسانات کو یاد کرے گا تو دل میں ان کی محبت پیدا ہو جانا طبعی بات. تیسرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت ہی اکثیر ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حق تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کرے اور عقیدت اور محبت سے ان کی باتیں سنا کرے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ والوں کے دل تقویٰ کی کانیں ہیں، بس جس طرح سونا سونے کی کان سے، چاندی چاندی کی کان سے، نمک کو نمک کی کان سے حاصل کرتے ہیں، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل کرنا چاہیے. اور جس طرح نمک کی کان میں گدا مر کے گر کر مر گیا، وہ بھی نمک بن گیا تھا، اسی طرح ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے بنا کر کے، اپنے جاہ و مرتبے کو مٹا کر، اپنی شرم جھجک کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر تم پتھر ہو، نا امید نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے. یہ تینوں باتیں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جن کو احقر نے تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے. اللہ تعالی احقر کو بھی اور ناظرین کرام کو بھی اپنی محبت کی دولت سے نوازش فرمائے. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں اس میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ہے؟ سید الاولیاء حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس میں یہ علامات ہوتی ہیں، یہ اس کے عیوب اس کو دکھا دیتے ہیں، اپنے عیبوں کو کھول دیتے ہیں کہ میرے اندر یہ عیب ہیں جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت ہوتی ہے جو بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں تاکہ وہ ان کی اصلاح کر لیتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہو جانا اچھا ہے کہ نہیں، یا ان عیبوں کو پالنا اچھا ہے. اب کسی کے کینسر ہو گیا، پھوڑا ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس کو جلدی سے کٹوا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھیل جائے اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی. تو اب وہ ڈاکٹر اس کی سرجری کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، عیب کو نکالتا ہے. تو یہ رحمت ہے کہ محبت ہے کہ یہ ظلم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو اس پہ کھول دیتے ہیں، اور اس یعنی یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت فرما رہے ہیں. اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہے اور اس کے دل میں تمام مخلوق کی محبت اور شفقت پیدا کر دیتے ہیں. جس طرح باپ کے پورے خاندان ہوتا ہے تو پورے خاندان سے محبت ہوتی ہے کہ میرے باپ کی اور اولاد ہے خاندان ہے تو اس سے باپ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ الخلق و عیال اللہ کے ساری خلق اللہ کی عیال ہے خاندان ہے تو یہ مخلوق سے بھی محبت کر اللہ کے لیے محبت شروع کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی کر دیتے ہیں اور اسے مہمان نوازی کا خاص شوق عطا فرماتے ہیں اور یہ وہ عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت بھی کیا کرتے تھے اور اس کے نفس میں بلند ہمتی اور چشم پوشی پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق اس قدر دیتے ہیں یعنی دوسروں کے عیب کو نہیں کھولتا اسے چشم پوشی کرتا ہے آخر بس دوسری طرف کر لیتا ہے اور اپنے نفس میں بلند ہمتی پیدا کرنا یہی ہے کہ اپنے نفس کی ناجائز آرزوؤں کو پھر وہ پورا نہیں کرنا چاہتا تب ہم اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق اس قدر دیتے ہیں کہ اپنے کو سب سے کم دیکھنے لگتا ہے اور کسی قابل اپنے کو نہیں سمجھتا. یہ ہے انتہا کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا اور اس ذلت و مسکنت اور عاجزی کی راہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کے دربار میں گر جاتا ہے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور جو اپنے آپ کو سب سے کم تر جانتا ہے اللہ کے دربار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے خزانے میں بڑائی کی کمی نہیں ہے لیکن عاجزی اس کے خزانے میں نہیں ہے کیونکہ یہ صفت بندے کی ہے خدا اس سے پاک ہے. بس بندے کی اس صفت کو ہم تعالیٰ محبوب سمجھتے ہیں اور مخلوق میں بڑا بننے اور افضل سمجھنے کی خواہش اس کے قلب سے نکال دیتے ہیں. یہ ساری صفات اور بھی ہیں لیکن اب وقت کم ہے کہ یہ بات سنانا ضروری تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سارے کام کر ہم کو مال بھی خوب مل رہا ہے کام بھی سارے بن رہے ہیں تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ دلیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کبھی اولاد دے کر بندے کا امتحان لیتے ہیں کبھی یہ نعمتوں کو چھین کر بھی امتحان لیتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ مال دے رہے ہیں تو ہم بہت اچھے ہیں سارے کام ٹھیک جا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے یہ بلکہ اللہ کی محبت تو ان صفات کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرما دے, گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے, گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری عقل کی آنکھیں کھول دے, ہماری ہمیں بصیرت عطا کر دے, بصارت بھی عطا کر دے, بصیرت بھی عطا کر دے. اے اللہ صحیح فیصلے کی توفیق دے. اے اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ گندی اور غلیظ باتوں سے, گناہوں کی باتوں سے اور گناہ کی خواہشات سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, فکر آخرت نصیب فرما دے, اپنی رضا کی جوئی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس راستے میں اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ اپنی جان اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے, دنیا کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما دے, بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے, جن کا روزگار ہے اس میں اللہ ان کو برکت عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دے, جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو آپس میں پیار و محبت اور اتفاق سے رہنا نصیب فرما دے, خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما اور جوڑ کو قائم رکھیے. اور اللہ اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اور تمام متوسلین متعلقین حاضرین غائبین حاضرات غائبات تمام مسلمانان عالم کو اللہ اپنا حضوری جذب و کرم فرما دے. اے اللہ اپنے جذب کرم سے ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان وعلیک الفلاح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الامي الكريم اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.